السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. محترم حاضرین، معزز سامعین، گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جلال اور اس کا جمال، اس کے عذاب کا خوف، اس سے ملاقات کا شوق، یہ ایمان کے دو جزو لازم ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان اللہ پاک کے عذاب اور پکڑ اور اس کی گرفت سے ڈرنے کا، اور اللہ کی رحمت، اس کے کرم، اس کی مہربانی سے پر امید ہونے کے درمیانی کیفیت کا نام ہے کہ نافرمانی اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، محبت سے، اللہ تعالی سے تعلق کی وجہ سے اس کی بندگی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. پورا اللہ پاک نے تفصیلی مضمون بیان فرما کے آخر میں فرما دیا کہ جو بھی اپنے پروردگار سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اپنے پروردگار سے ملاقات کا شوق رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عمل بھی وہ کہ جو عمل صالح. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہ کرے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کے تصرف میں، نہ اس کے اختیار میں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی ہی کے حکم کے تابع ہے. انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، وہ سب کے سب اللہ ہی کی مخلوق ہیں. اختیارات کامل مکمل اللہ پاک نے اپنے ہی دست قدرت میں رکھے ہیں. پورا نظام کائنات اللہ پاک ہی کے حکم کے تابع ہے. بڑی حساس حدیث ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن پانچ افراد اس قسم کے ہوں گے جن کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. ان میں سے سر فہرست اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، چاہے وہ شرک عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، اپنی نظریات کے اعتبار سے ہو، کہ وہ کمالات، وہ صفات جو اللہ تعالی کی ذاتی ہیں، ان میں وہ دانستہ یا نادانستہ مخلوق کو بھی شریک قرار دے دیتا ہو. انبیاء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، ان کو بھی اگر متصرف سمجھتا ہو کہ یہ بھی ہماری بگڑی بنانے والے ہیں، یہ بھی ہماری سنوائی کرنے والے ہیں، تو بسا اوقات ایک انسان اپنے عمل کے ذریعے، اپنے عقیدے کے ذریعے شرک کی گہرائی میں گرا ہوا ہوتا ہے کہ جو ذاتی صفات اللہ پاک کے ساتھ خاص تھیں، ان میں غیر اللہ کو بھی وہ شریک کیے ہوئے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز قیامت میں جس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنے والا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ماں باپ کا نافرمان. تھوڑی نہیں بہت بڑی تعداد آج ہمارے نوجوانوں کی ایسی ملتی ہے کہ ماں باپ کو کسی خاطر میں نہیں لاتی. کوئی چوکیدار اور چپڑاسی کو بھی عزت سے بات کر لیتا ہوگا, دو پیسے اللہ دے دیتے ہیں, کوئی عہدہ اور منصب اللہ پاک دے دیتے ہیں تو بوڑھے باپ کو بوڑھی ماں کو خاطر میں لانا گوارا نہیں ہوتا. وہ عہدہ اور منصب کیا ملا؟ ماں باپ کی خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے پروان چڑھا کے بچے کو پال پوس کے بڑا کر کے کسی رتبے اور مقام پر پہنچایا. کبھی کبھی تو ڈیڑھ بالش کا ہوتا ہے بچہ, ایسا سرکش اور باغی ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے دشمن ہیں. ان کی نصیحتوں کو اس بے دردی کے ساتھ پامال کر کے ضد دکھاتا ہے, سرکشی دکھاتا ہے, جو وہ کہیں اس کا الٹ کر کے دکھاتا ہے. حالانکہ اس قدر خطرناک یہ عمل ہے. فرمایا کہ دوسرے نمبر پر حقوق الوالدین, والدین کا نافرمان قیامت میں اللہ پاک اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مدمن الشرب, شراب کا عادی, شرابی. آج کا نوجوان بری صحبتوں کی لت میں پڑ کر وہ اس لت کے اندر بھی مبتلا ہو رہا ہے مومن مسلمان ہونے کے باوجود. متوسط طبقے تو پھر بھی ابھی تک بچے ہوئے ہیں, لیکن جہاں دو پیسے پاس لگے ہیں, کار کوٹھی بنگلہ ہاتھ لگا ہے, کاروبار اچھا, نوکری اچھی, وہاں شباب اور کباب عروج پر ہیں. زبان پر وہ الفاظ لاتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ مملکت خدا داد اسلامی مملکت کے اندر کیا کچھ طوفان بدتمیزی برپا ہے. یہ سب کچھ خدا فراموشی کے نتیجے میں ہوتا ہے. بندہ جب اللہ تعالی ہی کو فراموش کر دیتا ہے, اس کے عذاب سے بے خوف و خطر ہو جاتا ہے, پھر وہ اپنی جوانی ساری نپاکیوں میں گزارتا ہے. تو تیسرے نمبر پر فرمایا ہے کہ شرابی, آخرت میں اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا قاتل النفس, ناحق کسی کو قتل کرنے والا. یہ بھی ایک طوفان چلتا ہے, جب کبھی یہ ہوائیں عروج پر ہوتی ہیں تو کس قدر بے دھڑک قتل عام ہوتا ہے. معصوم جانیں کس قدر بے دردی کے ساتھ صبح و شام ان کی جانیں لی جاتی ہیں. شہید ہونے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس جرم میں مجھے مارا جا رہا ہے, لیکن قاتل دندناتا ہوا صبح اس کو مارا, شام اس کو مارا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. اس قدر خطرناک اللہ پاک نے اس کی سزا سنائی ہے کھلے لفظوں میں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جس نے میرے مومن مسلمان بندے کو جان بوجھ کے قتل کیا, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا, اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور پھر وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سب سے پہلے تو جہنم کی وعید سنا دی کہ میرے مومن بندے کو قتل کیا, اس کی سزا جہنم جس میں ہمیشہ رہے گا. اور پھر اللہ پاک نے اس پر لعنت فرمائی, غضبناک ہوئے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے. ایسی خطرناک سزا اللہ پاک نے کھلے لفظوں میں بیان فرمائی ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. معمولی معمولی دشمنیوں پر, معمولی معمولی لڑائی جھگڑوں پر جان لینے والے آخرت کے اس خطرناک وبال کا انہوں نے کبھی تذکرہ بھی نہ سنا ہوگا. من اجل ذلك قتلنا كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس. ہم نے تو سابقہ امتوں پر یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ اگر کوئی کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کرے گا, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اس ایک مقتول کی تو پوری نسل گئی. یہ بچتا اس کی آل اولاد ہوتی, خاندان ہوتا, آگے نسلیں کتنی آگے آنے والی تھی, پوری نسل کو ہی اس نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. عجیب, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. کچھ وقت پرانی بات ہے, استاد محترم ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, کہا جمعے کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ آج کس مضمون پہ تیاری کروں, تو تفسیر اٹھائی اور قرآن کریم کی آیات دیکھی تو یہی آیت سامنے آئی کہ ناحق کسی کو قتل کرنا اسی مضمون کو تفصیل سے دیکھ لیا, مطالعہ کیا اور جمعہ پڑھایا, تقریر کی. تقریر کے بعد چند نوجوان ملے, کہا کہ امام صاحب آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی, ہمارا ایک دشمن ہے اور فلاں فلاں معاملے پر ہماری لڑائی تھی اور اس کی تیاری ساری مکمل ہو چکی تھی, صرف وقت کا انتظار تھا کہ فلاں وقت اس کو ٹھکانے لگانا ہے, لیکن آپ نے تو اللہ کا جو پیغام سنا ہے اس کو ہم ہل گئے کہ ہمارا انجام تو بڑا بھیانک ہوگا. کہا کہ شکر ہے کہ آپ نے یہ مضمون ہمیں بتا دیا, ہم پکی توبہ کرتے ہیں کہ اب کسی کو نہ قتل نہیں کریں گے. گاجر مولی کی طرح مومن مسلمان کو قتل کرنے والا ذاتی دشمنیوں کے انجام کے اندر اگلے آدمی کے گھر کو اجاڑنے والا, اللہ تعالیٰ اس کے حامی و ناصر ہیں. تو چوتھا فرمایا کہ قاتل النفس, نہ حق کسی کو قتل کرنے والا, اور پانچویں فرمایا وہ شخص, یہ بہت حساس چیز ہے, فرمایا کہ وہ شخص جو کسی فحشا میں مبتلا ہو, کسی گناہ میں مبتلا ہو اور توبہ نہ کرتا ہو, کوئی بھی گناہ, کوئی بھی نافرمانی, کسی بھی نوعیت کے گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے, رات دن وہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر لگا ہوا ہے اور نہ نادم ہے نہ توبہ کا ارادہ ہے, اسی کیفیت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا. تو فرمایا کہ یہ پانچ افراد ہیں, شرط یہی ہے کہ دنیا میں ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی ہو, مشرک, اور اسی طریقے سے والدین کا نافرمان, اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ شرابی, چوتھے نمبر پر قاتل, اور پانچویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جو کسی بھی فحشا, کسی بھی گناہ کے اندر, کسی بھی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے اور توبہ کا وہ دھیان بھی نہیں لاتا. بہت ہوشیار اور چوکن نہ رہنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں بھی خدا نہ خواستہ کہیں ایسے کوئی گناہ رچے بسے تو نہیں, کہ ہمارے گھر میں کوئی حرام کا لقمہ آ رہا ہو, ہمارے وجود سے کوئی حرام کا کام سرزد ہو رہا ہو. ابھی تو اللہ پاک نے موقع دیا ہوا ہے سنبھلنے کا, ہوش میں آنے کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پاکیزہ مبارک ہستی, ساری زندگی عبادت میں, اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں, قربانیوں میں گزری, اس قدر محبوب رب العالمین ہستی, رات کو جب تہجد پڑھتے تھے تو خاص دعا آپ کی ہوتی تھی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, ربا حساب کتاب ہلکا اور آسان لینا. آخرت کے حساب سے لرزا اور ترسا ہے, خوف زدہ ہیں, یہی ڈر, یہی فکر, یہی آخرت کا غم جب انسان کو لگ جاتا ہے. رات الحمدللہ ہم جم ساتھی کراچی اجتماع میں تھے شریک, بزرگ تھے حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب, بیان فرما رہے تھے, بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ جیتے جی زندگی میں جس بندے کو آخرت کی یاد آ جائے اور اس کو اپنی زندگی کی تباہ کاریوں کے اوپر ندامت ہو جائے اور اس کو یہ فکر دامنگیر ہو جائے کہ کسی طرح میں اللہ تعالی سے زندگی ہی میں تعلقات بنا لوں, فرمایا کہ یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے. کتنے تو بے حسی کے ساتھ اسی گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے, خدا نہ خواستہ نہ نمازیں ہیں, نہ روزے ہیں, نہ زکات ہیں, نہ عبادات, فرائض کا کیا کہنا, گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں, اسی دلدل کے اندر ہی وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. فرمایا کہ زندگی میں اگر یہ کسی کو احساس نصیب ہو جائے کہ کس طریقے سے میں اللہ تعالی سے تعلقات درست کر لوں, اس کو منا لوں, جو کچھ بھی سابقہ زندگی میں میں نے تباہ کاریاں کی ہیں, نقصانات کیے ہیں, اس کا کوئی تدارک کر لوں, رب کو منا لوں, فرمایا کہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مسلمان کی زندگی کا سب سے منحوس ترین لمحہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے وہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوتا ہے, جس رب نے اس کو اشرف المخلوقات بنا کے اعزاز بخشا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, اور جو اس کا موقع لگا ہوا ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے کسی بھی نوعیت کا, فرمایا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے منحوس ترین لمحہ ہے کہ جس لمحے کے اندر اس نے اپنے اس لمحے میں اپنے رب کو, اپنے مالک و خالق کو ناراض کیا ہے. جس طرح روئے زمین پر لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے اندر صرف ایک مسلمان خوش نصیب ہوتا ہے پوری تعداد کے اندر کہ جس کو ایک لمحے میں یہ سعادت ملتی ہے کہ اس کے ہونٹ براہ راست حجر اسود پر لگتے ہیں. جس لمحے کوئی بھی بندہ مومن مسلمان حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو یہ کروڑوں مسلمانوں کے اندر یہ لمحہ ایسا عزیز ایسا قیمتی لمحہ ہے کہ کروڑوں کے اندر اس لمحے اس بندہ مومن کو یہ سعادت ملی کہ اس کے ہونٹوں نے اس مبارک حجر اسود کو بوسہ لیا کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے حجر اسود کا بوسہ لیا اس نے اللہ پاک کے دائیں ہاتھ کو چوم لیا. تو یہ مومن کا سعادت کا لمحہ. اور دوسرا جو عمومی طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربی وهو ساجد, بندہ جب اللہ کی عبادت میں لگتا ہے پاک و صاف ہے لباس بدن نیت خلوص کے ساتھ کھڑا ہے اللہ کی بندگی میں لگا ہے نماز شروع کر چکا قیام کیا تلاوت کی رکوع کیا سجدے میں جب وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہے, یہ پیشانی یہ ناک اللہ نے اونچی اور معزز رکھی ہے صرف اپنے آگے جھکنا اس کا جائز قرار دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف لفظوں میں منع فرماتے تھے, فرمایا سلام کے بعد جھکا بھی مت کرو اور فرمایا کہ میرے اعزاز میں کھڑے مت ہوا کرو, جو جس کیفیت میں اسی طرح بلا تکلف رہا کرو, مجھے یہ چیز ناپسند ہے. سنت طریقہ بھی ہے کہ انسان سلام کرے سینہ تنا ہوا ہو سر سیدھا ہو اور مصافحہ کرے. ہم سے بھی بہت سے محبت والے عقیدت میں ہاتھ چوم لیتے ہیں, ہاتھ چومنا پیشانی چومنا شریعت کے لحاظ سے جائز ہے. صحابہ اکرام تو خوش نصیب ایسے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے حضور کے قدموں کے بوسے لیے ہیں. احد کا میدان تھا, میدان جنگ گرم تھا, قتل و قتال ہو گیا, شہادت کا جام پینے والے صحابہ 70 صحابہ نے جام پیے, تڑپ رہے ہیں, کسی کے زخم لگا ہے, کوہرام برپا ہے, اور 70 صحابہ آخرت کی منزل کو رواں دوا ہیں. اسی موقع پر ایک صحابی حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف نصیب ہوا, تڑپ رہے ہیں, جان جا رہی ہے, شہادت کا جام پی رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو لے آؤ میرے نزدیک لے آؤ. صحابہ نے جلدی جلدی ان کو اٹھایا آپ کے قریب پہنچایا. محبوبیت کس قدر انسان کو سبق سکھاتی ہے, محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. اللہ, قریب جب پہنچے اپنے رخسار کو حضور کے قدموں پر رکھ دیا, اور اسی حال میں کہ اپنے رخسار حضور کے قدموں پر تھے جان اللہ کے حوالے کر دی کہ محبوب آپ نے جو دین ہمیں پہنچایا جو سبق ہمیں سکھایا اس دین کے اوپر اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جان دے رہا ہوں لیکن آپ کے قدموں میں جا کر. یہ مومن کی معراج ہوا کرتی ہے. تو صحابہ نے تو آپ کے قدم بھی چومے. حضرت سفیان ابو سفیان فتح مکہ کے وقت ایمان تو لانا چاہتے ہیں لیکن سابقہ زندگی میں اس قدر دشمنیاں رہی کہ اب منہ نہیں پڑتا کس منہ سے ایمان کا کہوں, اور ڈرے ہوئے کہ آج تو قتل و قتال کا بازار گرم ہوگا, مسلمان فاتحانہ حیثیت سے مکے پر چڑھائی کر رہے ہیں. ہوتے ہواتے چھپتے چھپاتے حضرت عباس سے ملاقات کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ادب اور احترام فرمایا کرتے تھے جس طرح سگے والد کا. ان کو حضرت عباس کو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ عباس میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن منہ نہیں پڑتا, کسی طرح لے کر چلیں اور میری سفارش کر دیں کہ میری جان کی امان ہو جائے. بات چیت ہوئی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ لے آئے اور بات چیت کر کے جانتے تھے کہ میرا بھتیجا امام الانبیاء محبوب کبریا رحمت للعالمین ہے. آپ نے تو عین موقع پر دشمنوں کو معاف کیا ہے جب احد کا میدان گرم تھا. بعضوں نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بدعا کر دیں کہ انہوں نے اس قدر لہو لہان کیا آپ کے دندان مبارک شہید. فرمایا کہ مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا کیا, مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما, یہ مجھے جانتے نہیں. اس عین موقع پر معاف کرنے والی ہستی نے جب حضرت عباس حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے سفارش کی, یا رسول اللہ یہ بھی تابے دار ہونا چاہتے ہیں, فرما بردار ہو کر ایمان سے مشرف ہونا چاہتے ہیں, میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما لیں. آپ نے ان کی سفارش کو قبول فرما لیا. فرت مسرت میں جوش محبت میں آپ ابھی اپنی اونٹنی پر سوار تھے, اوپر ہی بیٹھے ہیں اونٹنی پر, اور آپ کے قدمین شریفین اونٹ کی رکاب کے اندر تھے. حضرت عباس نیچے کھڑے ہوئے کفار کے سردار ابو سفیان کی سفارش کر رہے ہیں. جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو منظوری ملی کہ ٹھیک ہے ہم نے معاف کیا ان کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے, جوش محبت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی قداور اور دراز قد کے تھے, فوراً آپ کے قدم شریف سامنے تھے, قدم شریف کو لے کر چوم لیا بے ساختہ محبت میں کہ آپ کا جزاک اللہ, شکریہ کہ آپ نے میری سفارش کی لاج رکھی. تو قدم چومنا, سر چومنا, ہاتھ چومنا شریف یہاں سے جائز ہے, لیکن اس چومنے کے اندر انسان نہ جھکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سلام کے وقت نہ جھکو, تو کوئی ضروری نہیں کہ انسان ہاتھ چومنے کے لیے جھک جائے, کھڑے کھڑے انسان مسافہ کرے جو اصل سنت ہے, سنت کے نور ہی میں اصل برکت ہے. بہت زیادہ ہو تو انسان, عرب میں اچھا دستور ہے کہ سر چوم لیتے ہیں, سر چومنے میں نہ انسان کا سر جھکتا ہے نہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے, پیشانی چوم لے سر چوم لے, لیکن وہ بھی کوئی معمول نہیں, معمول مسافہ ہے. سنت کے اندر جو برکت اللہ پاک نے رکھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی ہے, وہی اللہ کو محبوب اور پسند ہے, اس سے ہٹ کر اضافی طریقے وہ سارے کے سارے تکلفات میں چلے جاتے ہیں, تو گریز کرنا چاہیے. فرمایا کہ یہ پیشانی اللہ ہی نے بنائی ہے, صرف اللہ ہی کے آگے جھکے گی. امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ کو بادشاہ وقت نے دربار میں طلب کیا, اور دربار کے اندر ان کو جھکانے کی تدبیر یہ کہ سامنے دروازہ چھوٹا رکھا, کہ ویسے تو یہ جھکنے والے ہیں نہیں, آئیں گے تو لامحالہ جھک کے یوں گھسیں گے تو سر جھکانا پڑے گا, میں خوش ہو جاؤں گا کہ میرا آگے ان کے بھی سر جھک گیا. جب دربار میں داخل ہوئے, قدم پہلے گزر دیے, پہلے پاؤں داخل کیے سینہ تان کر, پھر دھڑ باقی اندر داخل کیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا بیعت دی ہے کہ آپ نے پاؤں ہماری طرف کر کے داخل ہوئے؟ فرمایا کہ یہ سر اللہ کے آگے جھک سکتا ہے, غیر اللہ کے آگے جھک نہیں سکتا, کٹ سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد, بندے کی اپنے رب سے سب سے قریب ترین حالت یہ وہ ہوتی ہے جب وہ سجدے میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے. تو آخرت کی فکر میں اللہ سے لو لگانے والا, تعلق جوڑنے والا, خوف خدا کو اپنے دل میں بسانے والا, اس کی وجہ سے پھر وہ اللہ سے آسان حساب مانگتا ہے. آپ کے صحابی تھے حضرت بشیر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, ایک دن پوچھا بشیر آخرت کے دن کے لیے جانتے ہو کیسا ہولناک دن ہوگا؟ ایک روایت میں 40 سال کا, ایک میں 100 سال کا, ایک میں 300 سال کا. فرمایا 300 سال تک مخلوق حساب کتاب شروع ہونے کے انتظار میں ہکا بکا خاموش کھڑی دیکھتی ہوگی کہ خدایا حساب شروع ہو جائے, اور وہ جو وقت ہوگا جو کاٹے نہیں کٹ رہا ہوگا. فرمایا کہ اس دن کے لیے کچھ تیاری کرتے ہو, کیسا سخت ترین دن ہوگا کہ 300 سال تک مخلوق حیران پریشان ہکا بکا خاموش منتظر کھڑی ہوگی کہ سوال و جواب حساب کتاب جو بھی ہونا ہے ہو جائے, لیکن اس مشکل سے جان چھوٹے. پھر آپ نے ان کو سبق دیا, فرمایا کہ رات جب اپنے بستر پر آیا کرو, اللہ سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ روزے محشر کی سختیوں سے حفاظت فرما لے, یہاں کی دعائیں وہاں تمہارے کام آئیں گی. یہ موقع اللہ پاک نے دیا ہے. دنیا میں جو زندگی انسان صحیح معنوں میں گزار لیتا ہے, آخرت کے معاملات آسان سے آسان تر, بہت وارے کے نیارے مزیدار والے ہو جاتے ہیں. تو یہ زندگی جس میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو, اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات کا شوق ہو, پھر بندہ گناہوں سے بچتے ہوئے, رات وہی بزرگ حضرت مفتی ضیاء الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ہر چیز کا ایک راستہ ہے. ٹرین کے لیے پٹری بنائی گئی ہے, بڑی گاڑیوں کے لیے لمبے سفروں کے لیے موٹر وے بنائے گئے ہیں, ہر چیز کا اپنا ایک راستہ ہے, ایک طریقہ ہے, اس راستے پر وہ چیز بسہولت بآسان چلتی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی ماہر سے ماہر, ہوائی جہاز کے لیے رن وے ہے, گاڑیوں کے لیے سڑک ہے, بڑی بڑی شاہراہیں ہیں, اور لمبے سفروں کے لیے موٹر وے ہیں, ٹرینوں کے لیے پٹریاں ہیں, پانی کے جہازوں کے لیے سمندر ہیں, ہر چیز کی منزل کا اپنے ہدف تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے. فرمایا کہ اسی راستے پر چل کر ٹرین پٹری پر چل کے منزل پر پہنچ جاتی ہے بسہولت, گاڑی موٹر وے پہ سفر کر کے بسہولت منزل پر پہنچ جاتی ہے, ہوائی جہاز ہے فضاؤں میں پرواز کرتا ہوا منزل پہ جا اترتا ہے, پانی کے جہاز ہیں اپنے راستوں کو عبور کرتے ہوئے کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں. فرمایا کہ ہر چیز کا اللہ پاک نے ایک راستہ مقرر فرمایا ہے. اس راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرے راستے کو اختیار کر لے. ٹرین کو فرمایا کہ ماہر سے ماہر ڈرائیور بھی موٹر وے پہ لا کے نہیں چلا سکتا, اور موٹر وے کے اوپر اچھی سے اچھی قیمتی گاڑی کا چلانے والا ٹرین کی پٹری پر اپنی گاڑی چلا کر نہیں دکھا سکتا. پانی کے جہاز کو ہواؤں میں نہیں اڑا سکتے, ہوائی جہاز کو پانی میں نہیں تیرا سکتے. ہر چیز کو منزل پر پہنچنے کے لیے ایک راستہ اس کا متعین و مقرر ہے. فرمایا کہ دین اسلام کا بھی اللہ پاک نے ایک طریقہ ہمیں دیا ہے, ایک راستہ ہمیں دیا ہے. اس راستے سے ہٹ کر ہم چاہیں کہ اللہ تک پہنچ جائیں, تباہی بربادی تو ملے گی, اللہ نہیں ملیں گے. اللہ پاک نے صراط مستقیم دیا ہے, اپنے احکام دیے ہیں, فرائض کے درجے میں دیے, فرض و واجب بنا دیے کہ ان کاموں کو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, حج ادا کرنا ہے, زکات دینی ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اور جو ہو گیا سو ہو گیا. سچی پکی توبہ کر لو. سچی توبہ, سچی ندامت یہ انسان کا اس قدر بڑا قیمتی سرمایہ ہے کہ زندگی میں اگر یہ احساس انسان کو مل گیا کہ مجھے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالی کو منانا ہے, اس منانے کے لیے بندہ اسی طریقے کو اختیار کر لے جو اللہ پاک نے اپنی رضا کا رکھا ہے, وہ ہے توبہ. بڑے سے بڑا گناہگار سچے دل سے جب توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے, جو حقوق اللہ اس نے تلف کیے ان کا تدارک کرتا ہے. نمازیں قضا ہوئی تھیں, نمازوں کی قضا میں لگ گیا. روزے چھوڑے تھے, روزوں کی قضاؤں میں لگ گیا. زکات نہیں دی تھی, زکات کی ادائیگی میں لگ گیا. حج فرض ہے, نہیں کیا تھا, حج کی ادائیگی کی تیاریوں میں لگ گیا. دیگر نیکیوں کے اندر بھرپور طریقے سے حصے دار بننے لگا ہے. جو حقوق العباد تلف کیے تھے معافی تلافی کرنے لگا, جو حقوق ادا کرنے تھے ادا کرنے لگا. یہ انسان بہت خوش نصیب ہے, پاک صاف ہو جائے گا توبہ کے تریاق سے. وہ گناہوں کا زہر اس توبہ کے دو بول سے اللہ پاک ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں. بس شرط یہ ہے کہ ندامت ہو, سچی توبہ ہو. جو حقوق قابل تدارک ہیں ان کا تدارک ضروری ہے. جو نمازیں قضا ہیں ان کی تلافی ہو, جو روزے قضا ہیں ان کا تدارک ہو, جو بندوں کے حقوق مارے ان سے معاف کرائے یا ان کے حقوق کو جا کر ادا کرے. اور پھر اسی جذبے کے ساتھ جب اللہ تعالی سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے, اللہ کی رحمت, اللہ کی مدد پھر اس کے شامل حال ہوتی ہے. حضرت عمر ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا لقب ہے حضرت اسیرم, احد کے میدان میں صحابہ نے دیکھا کہ بے جگری کے ساتھ, دلیری اور بہادری کے ساتھ, تلوار نیام سے باہر ہے اور لگے ہوئے دشمنوں کے ساتھ قتل و قتال کرنے میں. لوگ حیران ہوئے, اسیرم یہ کیا, آیا قومی غیرت نے تمہیں میدان جنگ میں لا اتارا, یا تمہارے دل میں اسلام اتر گیا؟ کہا کہ نہیں, قومی غیرت نہیں, اسلام میرے دل میں اتر گیا. اللہ کو میں نے اپنا مالک و خالق مانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میرے دل پہ اثر کر گئیں, میں آپ کی باتوں کو مان کر, ایمان قبول کر کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر رہا ہوں. اسی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. صبح اسلام لائے اشراق کے بعد, اور زوال سے پہلے جامع شہادت نوش کر گئے. حضرت عمر ابن ثابت, جن کا مبارک لقب اسیرم, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات بطور پہلی اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے, بتاؤ وہ مومن مسلمان اس کا نام بتاؤ کہ جس نے نہ ایک نماز پڑھی, نہ ایک روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکات دی, کوئی عبادت اس نے نہیں کی لیکن سیدھا جنت میں گیا. فرمایا کرتے تھے عمر ابن ثابت حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صبح اسلام لائے, زوال سے پہلے جامع شہادت نوش کر کے اللہ کے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی قدردان ہیں, بندے کی ندامت کو دیکھتے ہیں, اس کی شرمندگی کو دیکھتے ہیں, ڈر اور خوف کو دیکھتے ہیں. کہ ڈرنے والا بندہ اگر اس میں ڈر اور خوف ہے, 99 قتل کیے تھے, عبادت گزار کے پاس گیا, کہا کہ میرے لیے توبہ ہے, کہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 99 قتل کر کے اب تجھے توبہ کی سوجھی ڈز, اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حدیث مبارک پوری تفصیل سے, پچھلی امتوں کا قصہ. پھر لیکن اندر تو بے چینی تھی, بے تابی تھی کہ بہت بڑے جرم کیے, 100 افراد کا قاتل بن چکا. پھر کسی اللہ والے کے پاس پہنچا جو عالم تھے. پہلے والا عابد تھا, علم سے ناواقف تھا, اللہ تعالیٰ کی معرفت سے دور تھا. کہا کہ تیرے لیے معافی کی کیا سوال پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی قتل کیا تھا تو 100 پورے ہوئے. دوسرا کے جب گئے تو وہ عالم تھے. کہا کیوں نہیں, اللہ بہت وسیع ہے, رحمت والا ہے, تو سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ معاف کریں گے. ایسا کر, فلانی بستی میں جا وہ نیکوکاروں کی بستی ہے, وہاں پہنچ جا, وہاں توبہ طائب کر کے وہیں زندگی آخر کر دے. سچی تڑپ تھی, سچی طلب تھی, احساس ندامت پیدا ہو چکا تھا, چل پڑا اس بستی سے نکل کر اس بستی میں جا رہا ہے. سفر طے کرتے 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 کہیں بیمار ہوا, ملک الموت آ پہنچے, دونوں بستیوں کے بیچ میں تھا, انتقال کر گیا. رحمت کے اور عذاب کے فرشتے آ گئے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو ہم لے کر جائیں گے, یہ توبہ کی نیت سے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا تھا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کی توبہ نہیں ہوئی تھی, یہ بدکار ہے, سو افراد کا قاتل ہے, ہم لے کر جائیں گے. مقدمہ اللہ کی عدالت میں گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, زمین کو ناپ لو. جس گناہگار والی بستی سے چلا تھا جہاں اس نے گناہوں کی زندگی گزاری, وہاں سے ناپو اس کی موت کا جو مقام تھا, یہاں تک کتنی فاصلہ, اور یہاں سے آگے نیک لوگوں کی بستی کی زمین کو ناپو اس کا کتنا فاصلہ. جس بستی کے یہ زیادہ نزدیک ہو اسی بستی والوں میں اس کا شمار کر دو. یہ فیصلہ دیا اللہ پاک نے. اور شان کریمی دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا نیک سرزمین والی جو بستیوں کی سرزمین تھی, فرمایا کہ سکڑ جا, سمٹ جا, اس کو سکیڑ دیا. اس طرف والی جو گناہگاروں والی بستی تھی جہاں سے چلا تھا, اس کو حکم دیا ذرا پھیل جا. بندہ چونکہ سچی ندامت لے کر چلا تھا, فرشتے ضابطے کی کارروائی کرنے کے لیے ناپ تول میں لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیمار ہو کر جب وہ گرا تو گرتے گرتے بھی جب تک اس میں دم تھا تو سینے کے بل چلتا رہا, جب ناپ ہوئی تو ایک بالش وہ نیک لوگوں کی بستی کے نزدیک تھا. اللہ پاک نے فرمایا مغفرت فرما دو. احساس ندامت بہت بڑا سرمایہ ہے, انسان کو مل جائے سچی پکی توبہ کر کے, اللہ کے ڈر اور خوف کو دل میں سنبھالے, پھر اپنی صورت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائے, اپنی سیرت بھی آپ جیسی بنائے. زندگی بڑی محدود ہے, پانی کا بلبلا ہے. ہر جمعے ہم سے ملا کرتے تھے حضرت, ہمارے برادری کے تھے, بڑے تھے, اور ہمارے بچپن سے ہمارے گویا کہ بہت محبت و شفقت کا ہاتھ رکھنے والے محترم جناب محمد سعید صاحب, ہر جمعے مسافہ کرتے بڑی شفقت اور محبت سے. پچھلے جمعے بھی ملاقات کر کے یہاں سے گئے, اور ٹرک سے ایکسیڈنٹ ہوا, سر کی چوٹ آئی, چند دن کومے میں رہے, اور دو تین دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے. انسان بالکل پانی کا بلبلا ہے, جب تک ہے تو ہے, گیا تو گیا. آدمی کا جسم کیا ہے, جس پہ شیدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت, ایک مٹی کا مکان, خون کا گارا بنایا, اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں, موت کی پرزور آندھی جس دماغ ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. وہ نرم گرم بستر, وہ کار کوٹھی بنگلے, سارے نعمتیں پیچھے دھری کی دھری رہ جاتی ہیں, تنہ تنہا انسان سپرد خاک کر دیا جاتا ہے. یہ صحت, یہ جوانی, یہ مالداری, یہ عافیت, یہ امن, یہ سکون, یہ مملکت خدا داد, یہ بہت عظیم و شان بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے دے رکھی ہیں, یہ ایمان کی دولت, یہ اسلام کی نعمت, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت, ایسے بڑے بڑے اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا. قرآن کریم جیسی عظیم و شان کتاب, ان نعمتوں کی اگر قدر کر لی جائے, اللہ سے رشتہ مضبوط جوڑ لیا جائے, تو پھر وارے کے نہیں آ رہے ہیں. تو آیا تھا, تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا, تو ہنستا ہو, تجھے سب دیکھ روتے ہوں. ایسی مبارک زندگی گزار کے جائے کہ خوش و خرم ہے, حشاش بشاش ہے, مبارک اور کامیاب ہو کے جا رہا ہے. صحابی تھے, دشمن نے تیر مارا اور تیر جان لیوا ثابت ہوا, جیسے ہی تیر پہ وسط ہوا, زبان پہ کلمہ آیا, فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, یہ کہا اور شہید ہو گئے. کافر حیران ہے کہ میں نے ان کو مار دیا, جان سے مار دیا, جان لے لی, اور یہ کہہ رہا میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. حیران تھا کہ یہ کون سی کامیابی ہے, اس کو بتایا کہ یہ اپنے رب سے جان ملے ہیں. تو کیا جانے رب کون ہوتا ہے, رب کی ملاقات کیا ہوتی ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو حبیب کو محبوب سے ملواتی ہے. زندگی جب اچھی گزارتا ہے, اللہ پاک بھی اس کی محبت کے شوق میں ہوتے ہیں, بندہ بھی اللہ سے ملاقات کے شوق میں ہوتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں. ومن ابغض لقاء اللہ, جو اللہ سے سامنا کرنے سے بھاگتا ہے, منہ چھپاتا ہے, اور اللہ سے ملنے کو مبغوض رکھتا ہے, فرمایا اللہ بھی اس سے ملنے کو مبغوض رکھتے ہیں, اللہ کو بھی اس سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں. حج کے بارے میں فرمایا کہ جو حج کیے بغیر فرض تھا, حج کیے بغیر انتقال کر جائے. فرمایا کہ وہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, جس گھاٹی میں اس کا دل چاہے جا کر مر جائے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا انسان بن جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے حامی و ناصر ہوتے ہیں. زمین کو سکیڑ دیا, ادھر کی زمین کو پھیلا دیا کہ بندہ میرا بن کر میرے پاس آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احساس ندامت نصیب فرمائے, اپنا ڈر و خوف ہمارے دلوں میں تر و تازہ فرمائے, ہمیشہ عبادت کے شوق میں ذوق میں لبریز ہو کر ساری زندگی پاکیزہ اور مبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی نحوست اور زندگی کا وہ منحوس لمحہ جس میں بندہ اپنے مالک و خالق کو ناراض کرے اور اس کی رحمت سے دوری کے فیصلے کرائے, اللہ ساری زندگی ہمیں ایسے لمحات سے حفاظت نصیب فرمائے اور زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سامان بنائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.